شبیر قمر سیا خان شبیر کا شاعر بھی پہچان یہی ہے اب تیرے سبت جعفر کی سچ شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ہم سب یہاں پر پاکستان کی ایک نہایت ہی محترم اور ایک نہایت ہی مومن شخصیت کے، جس نے عملاً پاکستان میں آج کے دور میں حیات ایمانی جی کر دکھائی، ان کی یاد منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی گفتگو کے آغاز میں رہبر معظم دامت برکاتہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے تاکہ ہم سب کے لیے وسیلہ ہو سکے توسل کا، اور جس کی یاد میں اس سلسلے کو برپا کیا گیا اس کے حضور میں وسیلہ بن سکے تبرک کا. رہبر فرماتے ہیں کہ شہداء کی یاد منانا کسی طرح سے شہادت سے کم نہیں، شہداء کی شہادت کسی طرح سے ان کو یاد رکھنا، ان کی یاد منانا شہادت سے کم نہیں ہے. اللہم صل علی محمد. اسی حوالے سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا. استاد اپنے تمام تر جو زندگی انہوں نے گزاری ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پھر مجھ جیسا ایک حقیر اور ناچیز طالب علم اس جیسی ہستی کے لیے تعارفاً کچھ کہے تو بندے کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یقیناً آپ اکثر مجھ سے زیادہ بہتر پہچانتے ہوں گے۔ چند ایک مطالب عرض کروں گا اور آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ پروردگار نے قرآن کریم میں لفظ شہید، شاہد، شہود، مشہود تمام مشتقات کو استعمال کیا، لیکن تقریباً اتفاق علماء یہ ہے کہ کہیں پر بھی اللہ نے لفظ شہید کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا قرآن میں کہ جس معنی میں اصطلاح دین میں شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ استعمال ہوا ہے، بڑی ایک عجیب سی منزل ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتْ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کے لیے لفظ موت مت کہنا۔ صرف کہنے سے ہی نہیں مروکا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں موت کا گمان بھی پیدا مت کرو۔ کہنا اور مقام ہے، سوچنا اور فکر اور مقام ہے۔ خدا جب نہیں وارد کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، نہیں کا ظہور حرمت میں ہے۔ جب وہ کہتا ہے شراب مت پیو تو شراب حرام ہے، جھوٹ مت بولو تو جھوٹ حرام ہے، جس چیز سے وہ روک دے ظہور نہیں کا حرام میں، مکروہ کے لیے قرینہ چاہیے، مکروہ کے لیے قرینہ چاہیے۔ لیکن اگر نہیں وارد ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، ظہور کس میں ہے؟ حرمت میں ہے۔ تو جب اللہ نے کہا ولا تقولوا، ان کو مردہ مت کہنا، تو ان کو مردہ کہنا حرام ہے، حرام ہے کہنا۔ لیکن آپ نے آج تک سنا ہوگا، یہ کہا بھی جاتا ہے، میں نے اس کو کئی جگہوں پہ دہرایا بھی ہے، کہ الفاظ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، ہونٹوں کو سیا جا سکتا ہے، کاغذوں کو جلایا جا سکتا ہے، قلم کو توڑا جا سکتا ہے، سیاہی کو بہایا جا سکتا ہے، لیکن افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا، فکر کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ لہذا اسی مقام پر فیض صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے۔ جب فیض صاحب کو جیل میں ڈال دیا تو قلم چھن گیا، کاغذ چھن گیا، آواز دبا دی گئی، تو کہا متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے۔ لہذا افکار کو نہیں روکا جا سکتا، افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ خدا جانے شہید حیات کی کون سی منزل پر فائز ہے کہ خدا نہ اس کے لیے لفظ سننا چاہتا ہے اور نہ ہی دلوں کے مخفی خانے میں ان کی موت سے متعلق کسی فکر کو برداشت کرتا، حتیٰ فکر بھی ذہن کے کسی گوشے میں، فکر کو بھی واحد۔ میرے پاس فقہ میں نے جتنی پڑھی، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں کسی گناہ کے بارے میں سوچنا حرام ہو۔ سوچنا حرام نہیں ہے، لیکن سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ امیر نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے، جس چیز کے بارے میں سوچو گے وہ عمل میں ظہور کرتا ہے۔ لہذا گناہ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فقہی اعتبار سے اگر آپ آ کر بات کریں کہ میں گناہ کے بارے میں سوچوں گا تو ہر فقیہ یہ کہے گا نہیں، سوچنا حرام نہیں ہے، سوچ میں کہیں پر پابندی موجود نہیں ہے۔ واحد مقام شہداء کی حیات کا ایسا ہے، اللہ نے کہا اگر ان کے بارے میں تم نے موت کا سوچا بھی،
اللہ
تو تمہاری سوچ حرام ہوگی. تو خدا جانے وہ کتنے زندہ ہیں, لیکن اللہ نے ابتدا میں فرما دیا بل احیا, یہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. تو مجھے کہنے دیجئے, جن کی حیات ہمارے شعور سے آگے ہو, حیات ہمارے شعور سے آگے ہو, تو ذات خدا جانے کس منزل پر ہو. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس حیات کو درک کریں, چاہتا ہے. ولیکن لا تشعرون کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عقول کی تعطیل ہو گئی, آپ درک نہیں کر سکتے, بلکہ جب صاحبان عقل سے کہا جاتا ہے تم درک نہیں کر سکتے, تو یہ مقام شوق ہے, مقام تشویق ہے. آپ کسی پہلوان سے کہیں یہ بڑا پتھر اٹھا کر دکھا دو, نہیں اٹھائے گا. اور کہیں آپ نے اس کو کہہ دیا تم اٹھا نہیں سکتے, تو اگر پہلوان ہوگا تو اٹھا کر دکھا دے گا. ایسے اللہ صاحبان عقل سے کہہ رہا ہے ولیکن لا تشعرون, مراد یہ ہے اگر واقعا صاحب عقل ہو تو شہداء کی حیات کو در کر کے دکھاؤ, بس جو در کر کے دکھائے گا وہی صاحب شعور کہلائے گا. کیوں چاہتا ہے اللہ کہ ہم شہداء کی حیات کو در کریں؟ ایک اہم وجہ جو ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہ کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ ہم حیات کے معنی کو جو ابھی تک ہمارے ذہن میں ہیں اس سے زیادہ شعور کی منزلوں میں لے کر آئیں, اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ ایک حیات کا سلسلہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر حیات اتنی طاقتور ہو جائے کہ مادے اور بدن کی محتاج نہ رہے. ایک حیات ایسی ہوتی ہے کہ جو بدن کی محتاج نہیں رہتی. جب تک حیات بدن کی محتاج ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے, ایک مرحلہ حیات ہے, لیکن جہاں حیات اتنی طاقتور ہو جائے کہ بدن کی محتاج نہ رہے, تو اب کتنی طاقتور حیات ہوگی یہ تو ہم نہیں جانتے. یہ نہیں جانتے ہم کہ وہاں پر حیات کتنی طاقتور ہوتی ہے, لیکن یہ بات آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو حیات ہے جب وہ ہمارے شعور سے بلند ہے تو یقیناً اپنے آثار میں بھی, اپنی طاقت میں بھی, اپنی قدرت میں بھی یقیناً اعلیٰ درجے کی ہے. جب حیات اعلیٰ درجے کی ہو, اب دو حیات کے مرحلوں میں کتنا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو ذکر کروں گا. آگے آپ کے اور ہمارے تصورات پر ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں, دو مرحلے بیان کروں گا. لیکن حیات طاقتور ہو جائے کسی مرحلے میں, تو ایک طاقت کا مرحلہ کیا ہے کہ بدن کی محتاج نہیں رہتی, اپنے ظہور کے لیے بدن کی محتاج نہ رہے. ایسی حیات کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, ائمہ اس دنیا سے موت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد حاضر بھی ہوتے ہیں, موجود بھی ہوتے ہیں, قادر بھی ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ حیات سمجھ میں نہیں آئے گی, نہ ان کا حضور سمجھ میں آئے گا, نہ ان کا قدرت سمجھ میں آئے گی. تو جب سمجھ میں نہیں آتی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے, باطن کچھ اور ہوتا ہے. حیات صرف بدن تک مقید نہیں ہے, انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن حجت الاسلام مفسر قرآن آئے محسن قراتی حج پر تشریف لے گئے, کہا جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے چاہا کہ پیغمبر کی زری کو بوسہ دوں, تو وہاں معمول کے مطابق ایک حضرت کھڑے تھے, انہوں نے دھکا دیا, کہا بدعت شرک. کہا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا یہ حقارت کے ساتھ نقل کفر, کفر نباشد. کہا یہ مر گئے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ مر گئے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. کہا میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ کچھ نہیں کر سکتے؟ تمہیں کیسے پتا لگا, کیسے پتا لگا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اپنا قلم نکالا زمین پر پھینک دیا, اور بڑی ہی حقارت کے ساتھ کہا یا نبی یہ قلم مجھے دو, یہ قلم مجھے دو, یہ قلم مجھے دو. تین مرتبہ اس نے پکارا, جب قلم ہاتھ میں نہیں آیا تو اس نے جھک کر قلم اٹھایا اور کہا دیکھا یہ اتنے کمزور ہیں، یہ اتنے ضعیف ہیں، یہ اتنے بیچارے ہیں، ایک قلم اٹھا کر نہیں دے سکتے، اور تم انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو. جو قلم اٹھا کر نہیں دے سکتا وہ مدد کیا کرے گا؟ میں کہا بھائی بات تو تم نے بہت اچھی کی، بات تو تم نے بڑی پتے کی. چلو یہ تو تم نے کہا کہ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا خدا زندہ ہے؟ کہا ہاں خدا زندہ ہے. کہا قادر و قدیر بھی ہے؟ کہا ہاں قادر و قدیر بھی ہے. کہا اس سے اگر مانگو تو شرک نہیں ہوگا؟ کہا ہاں بھائی اسی سے مانگو، وہی سب کچھ کرتا ہے. کہا سب کچھ کرتا ہے؟ ہاں ہر چیز پر قادر ہے. کہا ہاں ہر چیز پر قادر ہے. کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے تو کہا میں نے بھی پین نکالا، میں نے بھی زمین پر پھینکا، پھینکنے کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مسجد نبوی میں کھڑا ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں، یا اللہ یہ پین اٹھا کر مجھے دے دے. پھر پکارا یا اللہ یہ پین مجھے اٹھا کر دے دے. تیسری بار پکارا یا اللہ یہ پین مجھے اٹھا کر دے دے. اب وہ میری طرف حیرت سے دیکھ رہا. کہا میں نے اس کی طرف دیکھا، جب پین میرے ہاتھ میں بھی نہیں آیا میں نے بھی جھک کر پین اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا اگر کسی کی حیات اس طریقے سے ثابت ہونی ہے، اگر کسی کا اختیار اس طریقے سے ثابت ہونا ہے تو پہلے اپنے خدا کو ثابت کر، پہلے اپنے خدا کی حیات ثابت کر، پہلے اپنے خدا کا اختیار ثابت کر، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا. تو عزیزان من یاد رکھیے گا، جس چیز کی قدرت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ کبھی نہیں کرے گا. جہاں ہماری قدرت ختم ہوتی ہے اس کی قدرت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. تو اہل بیت علیہم السلام میں بھی ایک حاضر ہے، جو حاضر ہے اس سے سب کچھ مانگو. جو جا چکے ہیں موت کے دروازے سے ان کے لیے اصول قائم کر لو، جہاں تک میری قدرت ہے میں خود کروں گا، جہاں میری قدرت ختم ہوگی وہاں اہل بیت کو پکاروں گا. اس لیے کہ جہاں پر ہماری قدرت ختم ہوتی ہے اہل بیت کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن اب اس سلسلے میں، اس سلسلے میں ایک مقام اللہ نے شہداء کو عطا کیا، اور وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے تم شہید کی حیات کو درک کرنے کے قابل بن جاؤ. اس لیے کہ اگر تمہیں شہید کی حیات سمجھ میں بھی آ گئی، درک بھی کر لیا، تو آگے کی حیات تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. شعور پیدا کرو. شعور پیدا کرو حیات کا. لہذا اب حیات اپنے ضعیف مرحلے میں نباتات کے اندر ہوتی ہے، پلانٹس کے اندر، پودوں کے اندر. اس سے زیادہ قدرت پیدا کرتی ہے تو مرحلہ حیوانات میں آتی ہے. اب یہ دو مرحلے ہماری آبزرویشن میں ہیں، ان دو کو ہم دیکھ سکتے ہیں. سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پلانٹس کی جو حیات ہے وہ اور ہے، اینیملس کی، حیوانات کی جو حیات ہے وہ اور ہے. لیکن میں فرق جو بتلانا چاہتا ہوں، ایک مرحلے میں، ایک مرحلے کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں جو فرق آتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے آبزرویبل ہے. پلانٹ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے رشد کرتا ہے، نموو کرتا ہے، پھل لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، تب جا کر پتہ لگتا ہے یہ زندہ ہے. اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو نقلی اور اصلی میں فرق کرنا ناممکن ہے. بس اپنے وجود کا ظہور صرف اس نو کی حرکت سے کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی بھی حیات کو ظاہر کرنے کی قدرت موجود نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حیات حیوانی مرحلے میں آتی ہے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان حرکت کرتا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اڑ رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے. لہذا حیات حیوانی میں آپ نے دیکھا حیات ایک مرحلہ اوپر آئی، صرف ایک مرحلہ. کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق آ گیا، دونوں حیاتوں میں فرق دیکھا آپ نے. یہ فرق آبزرویبل ہے. بس اس کا معنی کیا ہوا، جیسے جیسے درجہ بدرجہ حیات اوپر جاتی جائے گی حیات طاقتور ہوتی چلی جائے گی. لیکن حیات جیسے ہی مادے کے مرحلے سے باہر نکلتی ہے، مادی نہیں رہتی، مادے کی محتاج نہیں رہتی، تو وہاں پر اس حیات کو گزار کے پتہ لگتا ہے کہ یہ حیات ہے کیا. بغیر گزارے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ حیات ہوتی کیسی ہے. دیکھیے یہ تو حیات کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب تک کسی شے کو ذائقہ نہ کر لیں ہم نہیں بتا سکتے کہ ذائقہ کیسا ہے. چیلنج کر رہا ہوں کوئی آم کا ذائقہ مجھے بتا دے کہ آم ہوتا کیسا ہے. اگر آپ کہیں گے میٹھا تو میں کہوں گا کھجور بھی میٹھی ہوتی ہے, اگر آپ کہیں گے کھٹا تو میں کہوں گا لیمو بھی کھٹا ہوتا ہے. تو کیا فرق ہے؟ ذائقے کو بغیر چکھے صرف چکھا جا سکتا ہے, بیان نہیں. رنگ بیان کر کے بتاتے مجھے سرخ کیا ہوتا ہے, بیان نہیں کیا جا سکتا. خوشبو کوئی بیان نہیں کر سکتا, آواز کوئی بیان نہیں کر سکتا. جب یہ چیزیں بیان کے قابل نہیں ہیں تو حیات برتر بیان کے قابل نہیں ہے, گزاری جاتی ہے, گزاری جاتی ہے. اب حیات جب حیوانی مرحلے میں آتی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے وجود سے, لیکن حیات حیوانی ہوتی کیا ہے یہ یاد رکھیے گا. تمام جتنے بھی حیوانات ہیں بہت چھوٹے سے لے کر ہاتھی تک, جتنے بھی حیوانات ہیں ان کی حیات کے اندر جو چیز کامن ہے جن کو حیات حیوانی دیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حیات حیوانی میں تمام تر ارتکاز ذات پر ہوتا ہے. حیوان اپنی ذات کو باقی رکھنے کے لیے, اپنی ذات کے لیے جو بھی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. یہ حیوان کی علامت ہے. حیوان کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے جیتا ہے, اپنے لیے بہترین کھانا تلاش کرتا ہے, اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرتا ہے, اپنے لیے بہترین گھر بناتا ہے, اپنے لیے بہترین اولاد چاہتا ہے. یہ سب حیوان اپنی, جہاں پر اس کی ذات متمرکز ہوتی ہے یہ حیات حیوانی ہے. لہذا ہر حیوان اپنی استعداد جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قابلیت جو پوٹینشیل اس کو دیا ہے, ایک اور اپنی ضرورت کے مطابق, یہ دو چیزیں استعداد اور ضرورت, ان دو چیزوں کے مطابق اپنی زندگی میں ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے بہترین. لہذا چونکہ اللہ نے حیوانات کو یہ استعداد نہیں دی اور نہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ کھانا پکا کر کھائیں, لہذا کوئی حیوان پکا کر نہیں کھاتا. جس حیوان کو اللہ نے استعداد بھی دی ہے اور ضرورت بھی ہے وہ پکا کر کھاتا ہے. توجہ نہیں فرمایا, ایک ہی حیوان ہے جو پکا کر کھاتا ہے وہ ہم ہیں جس کو استعداد بھی دی ہے ضرورت بھی دی ہے. کچا گوشت کھا لے کل پتہ لگ جائے گا کیا ہوگا, ہم نہیں کھا سکتے, ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں پکا کر کھانے کی اللہ نے استعداد بھی دی ہے ضرورت بھی. اسی طرح سے کسی حیوان کو اللہ نے ضرورت ہی نہیں دی کہ وہ لباس اپنے لیے مہیا کرے. عجیب بات ہے, دنیا کا بہترین لباس ایک کیڑا بناتا ہے, ریشم کا کیڑا دھاگا بناتا ہے. اس دھاگے سے ہم اپنے لیے بہترین کپڑا بناتے ہیں. چیلنج کر رہا ہوں آج بھی, ریشم کے کپڑے سے بہتر کپڑا انسان بنا نہیں سکتا. اب ریشم کا کپڑا بناتا ہے لیکن چونکہ اسے خود ضرورت نہیں ہے لہذا وہ لباس نہیں پہنتا. جس کے اندر استعداد ہے, جس کو لباس کی ضرورت ہے وہ لباس بھی پہنتا ہے. اسی طرح سے حیوانات کو سواری کی ضرورت نہیں ہے, جس کی ضرورت ہے اور جس کے اندر استعداد ہے وہ اپنے لیے گاڑی سواری بناتا ہے. اب اس کے بعد ہر حیوان اپنی استعداد میں بہترین گھر بناتا ہے, بہترین. ہر ہم جتنا اچھا بھی گھر بنا لیں شہد کی مکھی جیسا گھر نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے ہر حیوان اپنی استعداد اور ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کو پالتا ہے, اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرتا ہے. تو آج قانون ایک ذہن میں بنا, جہاں پر بھی ذات متمرکز ہے وہاں پر حیات حیوانی ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, پیزا کھانے سے انسان نہیں بنتا, پیزا انسان نہیں بناتا, اچھی گاڑی انسان نہیں بناتی, اچھی برانڈ کا کپڑا انسان نہیں بناتا, بہترین گھر انسان نہیں بناتا, انسان کب بنتا ہے یہ یاد رکھے گا. ہر حیوان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. بس اگر میری زندگی میری ذات کے گرد گھوم رہی ہے تو مجھ میں اور دوسرے جانوروں میں صرف اسٹیٹس کا فرق ہے, صرف اسٹیٹس کا فرق ہے, صرف اسٹیٹس کا فرق ہے. ورنہ جب ابتدائی دور میں میرے اندر قابلیت نہیں تھی تو میں بھی غاروں میں ہی رہا کرتا تھا. صرف اسٹیٹس کا فرق ہے جہاں پر ذات متمرکز ہو. اب اس حیات حیوانی سے اوپر حیات کون سی ہے؟ اس حیات سے اوپر حیات حیات انسانی ہے. انسانی حیات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے لیے جینا چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا شروع کرتا ہے، دوسروں کے لیے جینا۔ بس اب میں نے یہ دیکھنا ہے میں کتنا حیوان ہوں اور کتنا انسان ہوں۔ جتنا میں اپنے لیے جیتا ہوں اتنا حیوان ہوں، جتنا دوسروں کے لیے جیتا ہوں اتنا انسان ہوں۔ اب میں صرف ایک لہذا دیکھیے ایک مسئلہ ہے یہاں پر، کیوں اللہم صل علی محمد، توجہ فرمائیے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اس دنیا میں حیات انسانی گزارنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، سبھی نے سنی ہوئی ہوگی کہ قیامت کے دن بہت سارے افراد جب محشور کیے جائیں گے تو حیوانات کی شکل میں محشور کیے جائیں گے۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں محشور کیے جائیں گے؟ دنیا میں تو یہ انسان تھے، پھر قیامت کے دن ان کو حیوان کی شکل میں کیوں محشور کیا جائے گا؟ یہ لوگ بھی قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے، کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا تھا، ہم دنیا میں انسان رہے تھے، آج ہمیں حیوان بنا کر کیوں محشور کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، تمہیں انسان بنا کر بھیجا تو تھا، تم کبھی انسان بن کر رہے ہی نہیں، انسان بن کر جیے ہی نہیں۔ اگر تم انسان بن کر جیتے تو آج انسان بن کر اٹھتے۔ تم جب جیے ہی حیوان کی طرح سے ہو تو آج حق نہیں ہے تمہیں کہ تم انسان بن کر اٹھائے جاؤ۔ لہذا عزیزان من، اگر قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم انسان بنا کر محشور کیا جائے تو اس دنیا میں حیات انسانی گزارنا ضروری ہے۔ حیات انسانی کیا ہے؟ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے جینا۔ جہاں دوسروں کے لیے جینا شروع کیا، ہاں اب یہ بھی عرض کرو، جتنا ہم اپنے لیے جی رہے ہیں اتنے حیوان، جتنا دوسروں کے لیے جی رہے ہیں اتنے انسان۔ اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق کلمے سے نہیں ہے۔ لہذا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ بہت سارے افراد جو ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہے، قیامت کے دن حیوان بنا کر محشور کیے جائیں گے۔ اور کتنے ہی ایسے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن انسان بنا کر محشور کیے جائیں گے۔ معیار یہ ہے کتنا اپنے لیے جیے، کتنا دوسروں کے لیے جیے۔ بس اس مقام پر ایک منٹ کے لیے رک کر، اگر میں استاد کی زندگی کو سامنے رکھوں تو مجھے اپنے اوپر بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں انسان بنا کر محشور کیا جاؤں گا یا نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں دوسروں کے لیے اگر کوئی جیتا ہوا دکھائی دیا تھا، یہی تھا۔ ہماری تو کتنی خواہشات ایسی ہیں کہ جن پہ دم نکل جاتا ہے، جس نے کبھی اپنے لیے کچھ چاہا ہی نہیں آج اس کا ذکر ہے۔ تو اصل میں تو انسان بنا کر اٹھنے کا حق ان کو حاصل ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ جو مرحلہ ہے، جتنا دوسروں کے لیے جیے اتنے انسان، انسانی حیات سے اوپر۔ اب حیات انسانی کیا ہوتی ہے؟ بیان نہیں کیا جاتا، گزاری جاتی ہے۔ آپ گزارنا شروع کر دیں خود پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ حیات انسانی کیا ہوتی ہے۔ لیکن حیات انسانی سے اوپر کی حیات، حیات ایمانی، اس سے بھی اوپر کی حیات۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے صاحبان ایمان استجابت کرو اللہ اور اس کے رسول کی کب؟ اذا دعاکم، جب بھی تمہیں پکارا جائے۔ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے۔ تو پروردگار کیا یہ پہلے زندہ نہیں تھے؟ اگر زندہ تھے تو پھر یہ کون سی حیات ہے کہ تمہیں زندہ کیا جائے؟ تو آواز آئے گی کہ ہماری اطاعت کے اندر ایک اور حیات پوشیدہ ہے۔ یہ حیات حیات ایمانی کہلاتی ہے۔ حیات ایمانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حیات انسانی میں دوسروں کے لیے جینا ہے، لیکن اس دوسروں کے لیے جینے میں اپنا نقصان کہیں پر شامل نہیں ہوتا۔ دوسروں کا فائدہ کریں، دوسروں کے لیے رہیں، لیکن اپنا نقصان نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل اپنے نقصان کی اجازت نہیں دیتی۔ اب مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے زندہ ہیں لیکن اپنا نقصان نہیں کر رہے، اسے کہتے ہیں انسانی حیات۔ لیکن کچھ مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر کسی ذات پر توکل کرتے ہوئے، ابھی میں نہیں کہہ رہا کون سی ذات، کسی بھی ذات پر، کسی بھی ذات پر توکل کرتے ہوئے، کس بات کا توکل کرتے ہوئے؟ اس بات کا ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ یہ میرے اس کی راہ میں اگر میں نے نقصان بھی اٹھایا تو یہ اس نقصان کا جبران بھی کر سکتی ہے، بلکہ میرے نقصان کو نفع میں، فائدے میں بھی بدلنے کی قدرت رکھتی ہے. ایسی اللہم صل علی محمد، ایسی ذات کے اوپر ایمان. ایمان، اب یہ جو مرحلہ ایمان ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ ایمان ہے یہ کبھی بھی زبان کی حد تک نہیں رہتا، کبھی بھی زبان کی حد تک نہیں رہتا. ایمان یاد رکھیے گا زبان نہیں ہے، ایمان عمل ہے. ایمان زبان نہیں ہے، ایمان عمل ہے. لہذا کیا ہوتا ہے، اب جب تک اگر مجھے میری عقل کو، اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب میں اپنی عقل کو کہتا ہوں کہ کوئی ذات ایسی ہے جو قادر ہے، قدیر ہے، حتیٰ اس کی راہ میں اس کی خوشنودی کی خاطر دوسروں کے لیے اگر اپنا نقصان بھی اٹھا لیا تو وہ اس نقصان کو پورا کرے گا، نہ صرف پورا کرے گا بلکہ مزید عطا کرے گا. تو اب عقل کیا کہتی ہے، کہتی ہے ہاں اگر کوئی ایسی ذات ہے تو پھر سودا مہنگا نہیں ہے، اس لیے کہ عقل نقصان کو اس وقت تک برداشت نہیں کرتی جب تک جبران نہ ہو رہا ہو. اگر جبران ہو رہا ہو، کوئی اور آ جائے جو کہے کہ میں تمہیں نقصان سے بڑھ کر دوں گا، جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ دوں گا، تو پھر خرچ کرنا برا نہیں لگتا. تو یہاں پر عقل تابع ہو جاتی ہے ایمان کے، عقل تابع ہو جاتی ہے ایمان کے. عقل کہتی ہے اچھا اگر کوئی ایسا ہے جو اس بات پر قادر ہے تو پھر اس کی خاطر نقصان اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، پھر کرو نقصان، پھر جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہو اتنا زیادہ خرچ کرو، اس لیے کہ اس نے کہا ہے تم دو میں تمہیں اس سے بڑھا کر دوں گا. تو عقل کیا کہتی ہے، عقل کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے، پھر جب وہ دینے والا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کرو قرآن، قربان کرو، جتنا کر سکتے ہو قربان کرو، جتنی بڑی قربانی دو گے وہ اتنا زیادہ دے گا. ایمان تابع ہو جاتا. لیکن مجھے بتائیے، اب جب تک میں خرچہ نہیں کروں گا، جب تک میں نقصان نہیں اٹھاؤں گا، کون بتائے گا کہ مجھے اس ذات کے اوپر ایمان ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. لہذا ایک مرحلہ یاد رکھیے گا، اب ایک مرحلہ شہادت کا، شہادت یعنی گواہی، ابھی گواہی کے معنی میں بات کر رہا ہوں، ایک مرحلہ شہادت کا ایسا آتا ہے کہ جہاں پر عملاً ثابت کرنا پڑتا ہے، لفظاً کافی نہیں ہوتا. دنیا میں جو عام طور پر شہادت پائی جاتی ہے اس میں زبانی بتایا جاتا ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے، زبانی بتایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اب فرض کر لیجئے، فرض کر لیجئے کسی شخص نے، میاں بیوی، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، اب باپ نے کہا کہ اس بچے کا خیال میں رکھوں گا، بچے کا خیال میں رکھوں گا. عدالت نے بات مان لی، کچھ دن بعد جا کر دیکھا بچے کا حال خراب. باپ نے کیا کہا تھا، بچے کا خیال میں رکھوں گا، کچھ دن کے بعد جا کر چیک کیا تو پتہ لگا بچے کا حال خراب. اب بتائیے عدالت زبان کو مانے گی یا عمل کو مانے گی؟ کس کو مانے گی؟ جج کیا کہے گا؟ جج یہ کہے گا تم نے جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے عملاً بچے کا خیال نہیں رکھا. اگر بچے کا حال اچھا ہوتا تو تمہارا قول اور فعل دونوں صحیح رہتا. ایمان کے مراحل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے پہ کہہ دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ منہ سے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، انہیں بھی آزمائیں گے تاکہ اللہ جان لے ان میں سے سچے کون سے ہیں اور جھوٹے. بس ایمان کو عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا شاہد اور شہید یہ دو لفظ ہیں، اسی سے مشتق ہوئے، شاہد اور شہید، اسی سے لفظ ہے شہود شہادت، دو مرحلے. شاہد کون ہوتا ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ شاہد اسے کہتے ہیں جو زبان سے شہادت دے رہا ہو، زبان سے، جو زبان سے گواہی دینے والا ہو اسے شاہد کہتے ہیں، جو عمل سے گواہی دے اسے شہید کہتے ہیں، اسے شہید کہتے ہیں جو عمل سے گواہی دے. لہذا اللہ نے، اب دیکھیے شہادت گواہی. جب آپ جا کر دیکھیں گے کہ شہادت گواہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ شہادت کے لیے ایک قید ضروری ہے. وہ قید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شاہد ان بصرن او بصیرتن, شہادت دے یا بصر سے یا بصیرت سے. بصر اور بصیرت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے بصر کا جو تعلق ہے وہ حواس ظاہری سے ہے, صرف آنکھ کا دیکھا نہیں ہوتا, کان کا سنا بھی گواہی ہوتی ہے, زبان کا چکھا بھی گواہی ہوتی ہے, ناک کا سونگا بھی گواہی ہوتی ہے. یعنی اگر حواس خمسہ کی حد میں رہ کر گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد, لیکن عملاً اگر گواہی دے رہا ہو تو اسے کہتے ہیں شہید. عملاً گواہی دے رہا ہو, بس یہ دو مرحلے شاہد اور شہید کے. شہادت دونوں کی ہے, اس کی بھی ہے جو ان بصرن ہے, اس کی بھی ہے جو ان بصیرن ہے. شاہد زبان سے, شہید عمل سے. لیکن ایک وہ بھی ہے جسے مشہود کہا جاتا ہے, یعنی جس کی گواہی دی جاتی ہے. سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قسم کھا کر کہا, والسماء وذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود. اللہ نے برج والے آسمانوں کی قسم کھائی, قیامت کی بھی قسم کھائی, اور پھر کہا شاہد و مشہود. ہم شاہد کی بھی قسم کھاتے ہیں, مشہود کی بھی قسم کھاتے ہیں. میں پورے عالم اسلام سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ قیامت کے دن شاہد کون ہوگا, مشہود کون ہوگا؟ کچھ تو ہوں گے جن سے گواہی لی جا رہی ہوگی, کچھ وہ ہوں گے جن کی گواہی دی جا رہی ہوگی. قرآن کی آیت نے واضح طور پر کہہ دیا نا, شاہد و مشہود. قیامت کے دن ایک شاہد ہوگا, ایک مشہود ہوگا. تو مجھے بتاؤ جب قیامت کے دن یہ برابر نہیں ہے تو دنیا میں یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک شاہد. ایک شاہد ہے. ایک شاہد ہے اور ایک مشہود ہے. اب شہید عملاً اپنے ایمان کو ثابت کر رہا ہوتا ہے, عملاً اسی بات کی گواہی جو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان علی ولی اللہ. یہ ساری کی ساری جتنی بھی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں جب تک زبان تک رہے شاہد, لیکن جس دن عمل سے ہو جائے اس دن شہید. عمل سے ہو جائے, عمل سے. اب عمل کے بھی دو راستے ہیں, دو راستے ہیں. ایک کیا, میں نے عملاً ثابت کر دیا. عملاً عمل کہنا کیسے ثابت کرتے ہیں عرض کروں گا, ایک مرحلہ عملاً کیسے ثابت کرنا ہے. لیکن ایک مرحلہ کیا ہے جسے مرحلہ ہے شہود کہتے ہیں. شہود کیا ہوتا ہے؟ شہود وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کا وجود ہی گواہی بن جائے, کسی کا وجود ہی گواہی بن جائے. اب وجود کو گواہی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایمان کا راستہ ایمان کا ہی ہے. عمل کو اتنا اپنے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے, اتنا طاری کرنا پڑتا ہے کہ سارے کا سارا عمل شریعت کے مطابق ہو جائے. اب شریعت کے مطابق کرنے کے لیے مجھے نمونہ چاہیے یا نہیں؟ نمونہ چاہیے. تو اب مجھے بتائیے کہ جس کی طرح بن کر میں منزل شہود پر پہنچوں گا وہی میرے حساب سے شہود کی منزل پر نہ ہو تو پس کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس کی پیروی میں میں, اللهم صل علی محمد. قرآن نے مجھے بتایا, قرآن نے کیا کہا, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب ان سے کہو یہ جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں میری اتباع کرو, میرے جیسے ہو جاؤ, مجھے فالو کرو. جتنا مجھے فالو کرتے جاؤ گے اتنی اللہ تم سے محبت کرتا رہے گا, اتنی اللہ محبت کرے گا. اللہ محبت کرتا ہے تو ملکوت کے دروازے ہٹا دیتا ہے. جب ملکوت کے دروازے ہٹتے ہیں تو جتنے جتنا فالو کیا ہوتا ہے وہ اتنا منزل شہود پر پہنچ جاتا ہے. तो अब बताइए ना
क्या समझाया।
दुरूद पढ़िएगा एक मरतबा बुलंद आवाज़ से। अब मरहला देखिएगा, मरहला देखिएगा, जिसकी इत्तेबा, इत्तेबा करने वाला शाहिद कहलाता है, जिसकी इत्तेबा की जाए उसे मशहूद कहते हैं। अब जब तक शाहिद, देखिए मैं मशहूद शाहिद, जब तक मशहूद के मुताबिक नहीं होगा मंजिल शहूद पर नहीं पहुंच सकता, उसके बगैर मंजिल शहूद हासिल नहीं हो सकती, जिसके बगैर मंजिल शहूद हासिल नहीं होती, उसी की मोहब्बत के बगैर मंजिल शहादत भी हासिल नहीं हो सकती। बस मंजिल शहादत के लिए अमलन अमलन अपने ईमान को साबित करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है, एक रास्ता यह है कि मैं अल्लाह के हुजूर पहुंचूं और अपने तवक्कुल को जाहिर करूं, किसी के खातिर अपना नुकसान उठाऊं। अगर मैंने माल के जरिए से नुकसान उठाया एक मरहला है, लेकिन जहां मैं अपनी जान लेकर पहुंच जाऊं, अमलन साबित कर दूं कि नफा और नुकसान सब उसके हाथ में है, अगर उसकी राह में मैंने जान दी तो वो कादिर है इस बात पर न सिर्फ हयात लौटाएगा। देखिए अल्लाह ने माल के बारे में कहा वमन युक्रिदुल्लाहु कर्ज़न हसना युज़ाफ लहू, जिसने भी अल्लाह की खातिर कर्जा दिया हम उसे बढ़ा कर देंगे। तो जिसको यह समझ में आ गया उसने माल लुटा दिया, जो इस जगह पर रुका रहा उसने जान नहीं दी सिर्फ माल दिया, जबकि अल्लाह खरीदार दोनों का है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बे अन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह खरीदार दोनों का है, माल भी खरीदता है जान भी खरीदता है। अब जिसको यह समझ में आ गया कि मैं अल्लाह को कर्जा दूंगा वो बढ़ा कर देगा, उसने माल कुर्बान कर दिया। जिसको यह समझ में आ गया कि मैं अगर अल्लाह को जान दूंगा, मैं अल्लाह को जान दूंगा तो वो मुझे जान भी बढ़ा कर देगा। तो अब होता क्या है, जैसे ही शहीद अमलन अपनी हयात लेकर अल्लाह के हुजूर में पहुंचता है, जैसे ही उसके रास्ते में कत्ल होता है, अभी उसके खून का पहला कतरा जमीन पर नहीं गिरा होता, अल्लाह जान खरीद लेता है। खरीदने के अब जैसे ही जान खरीदता है ये कत्ल हो जाता है, जैसे ही अल्लाह लेता है ना, कुछ देर के लिए तो लेता है ना, कर्ज में भी अल्लाह कुछ देर के लिए लेता फिर बढ़ा कर देता है। तो जैसे ही अल्लाह उससे उसकी मादी हयात लेता है, उस पर कत्ल की कैफियत तारी हो जाती है। अब अल्लाह पलट कर उसे उससे बड़ी हयात देता है। मसला यह है कि वो बड़ी हयात बदन की मोहताज ही नहीं है, तो चूंकि शहीद को बदन की जरूरत ही नहीं रहती, लिहाजा उसकी हयात को कभी बदन में मत तलाश करना। उसकी हयात कहां पर जाहिर होगी, फरमाया इंद रब्बिहिम युरज़कून, भाई रिस्क तो परवरदिगार तू पहले भी देता था, तू ही देता था रिस्क, सारी जिंदगी तूने रिस्क दिया, आज शहदा के लिए क्यों कह रहा है इंद रब्बिहिम युरज़कून? तो शायद जवाब यह आएगा, अब तक जो रिस्क का मामला था वो रज़ाकियत का मामला था, वो तो तुम मुझे मानो या ना मानो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब जो रजाकियत का मामला है वो मामले का है, खरीदो फरूश का है। अब मैंने जान खरीदी है तो रिस्क भी मैं दूंगा। जब इसकी हयात मादी नहीं रही तो अब इसको रिस्क भी वही मिलेगा जो इसकी हयात के मुताबिक है। इसलिए तुम्हें वो रिस्क समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता, जो तुम्हें समझ में नहीं आता इसलिए कह रहा हूं इंद रब्बिहिम युरज़कून, हम अल्लाह के पास से रिस्क दिए जाते हैं। अब जैसे ही शहीद रिस्क लेता है क्या करता है, बड़ी खुशी के आलम में आ जाता है, यफ़रहून बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, बड़ी खुश पंजा, खुदा जाने कौन सी खुशी है कि जिसका ऐलान अल्लाह कर रहा है, कौन सी खुशी का आलम है। तभी तो पता लगता है कि जिसने उस खुशी को दर्क कर लिया होता है जिंदगी में, वो मौत के लिए इतना बेचैन क्यों होता है। وہ موت کے لیے کیوں بے چین؟ اس لیے کہ اسے وہ فرحت نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر کیا؟ صرف فرحت میں نہیں ہوتا بلکہ جو رزق اس نے لیا ہوتا ہے اس رزق کا انفاق کرتا ہے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, اور وہ کرتا کیا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں. من خلفهم, دو صفت اللہ نے بتائی. شہید بشارت دے رہا ہوتا ہے. کن لوگوں کو بشارت دے رہا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو بشارت دے رہا ہوتا ہے کہ جو ابھی اس سے ملحق نہیں ہوئے. ملحق کا مطلب نہیں یعنی ابھی تک قتل نہیں ہوئے, راستے میں ہیں لیکن ابھی قتل نہیں ہوئے. من خلفہم, ہیں ان کے پیچھے. خلف کا ایک معنی کیا ہے؟ پیچھے آنا. خلف کہتے ہیں پیچھے آنا. خلف کا معنی پیچھے آنا. خلف جب پیچھے آنے, خلیفہ بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں جو فوراً کسی کی جگہ پر آئے, چونکہ فوراً اس کے بعد آتا ہے اس لیے خلیفہ کہلاتا ہے. بالکل پیچھے آنا. اسی طرح یاد رکھیے گا, اختلاف کا لفظ عربی میں دو مادہ, یعنی مادہ ایک ہی ہے خلف, لیکن ایک مرتبہ خلف سے نکلتا ہے, ایک مرتبہ خلف سے نکلتا ہے. اگر خلف سے نکلے تو انحراف کے معنوں میں ہے, اگر خلف کے معنوں میں ہو تو اختلاف آنے جانے کے معنوں میں ہے, آنے جانے کے معنوں میں ہے. لہذا اختلاف اللیل والنہار اس کا معنی کیا ہے؟ ان دونوں میں جدائی نہیں ہے. اختلاف اللیل والنہار یعنی ان دونوں کا ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے آنا جانا, آنا جانا. اسی لیے امام حسین نے ولید کے دربار میں جب پتہ لگا تھا نا کہ امیر شام واسطے جہنم ہو گیا, تو آ کر جو خطبہ دیا اس میں اپنی ایک صفت کیا بیان کی؟ کہا ہم کون ہیں؟ اختلاف الملائکہ, مختلف الملائکہ. ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس ہم مکان اختلاف ملائکہ ہیں. یعنی کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کے پاس فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. مکان اختلاف ملائکہ, ہمارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے. بالکل پیچھے آنا, بالکل پیچھے آنا, اسے کہتے ہیں خلف. جو بیٹا باپ کے بالکل پیچھے نہ آئے اسے ناخلف کہتے ہیں. خلف بالکل پیچھے آنا, بالکل پیچھے آنا. من خلفہم, جو بالکل ان کے پیچھے ہیں انہیں بشارت دیتے ہیں. ابھی ملحق نہیں ہوئے اس کا مطلب زندہ ہے, لیکن زندہ ہونے کے بعد ضروری کیا ہے؟ من خلفہم, ان کے بالکل پیچھے ہوں. تو یاد رکھیے گا, اب ایک بشارت دیتے ہیں. کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ ابھی میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر رہا, تھوڑا سا آگے بڑھ کر پہلے بشارت بتا دوں کہ بشارت کیا دیتے ہیں. بشارت یہ دیتے ہیں ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. شہید بشارت اس بات کی دیتا ہے نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے, نہ حزن و ملال کی ضرورت ہے. کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے, اس بات کی شہید بشارت دیتا ہے. اور کس بات کی بشارت دیتا ہے؟ وہ یستبشرون, اور اس کے بعد بشارت اس بات کی بھی دیتا ہے. کس بات کی؟ کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. پس اب یاد رکھیے گا, شہید ہمیشہ یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں. بشارت دینے کے لیے ضروری کیا ہے؟ شہید کے راستے پر روانہ ہونا, شہید کے راستے پر روانہ ہونا. جب تک زندہ ہو لم یلحقو, اس وقت تک ملحق نہیں ہوں گے. لیکن من خلفہم کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر شہید نے آخری قدم رکھا تھا, اور کی جگہ جہاں پر شہید نے آخری قدم رکھا تھا اسی قدم پر اپنا قدم رکھنا. بس میں اب استاد کے شاگردوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں, جو اپنے آپ کو استاد کا شاگرد, جتنے استاد کے دوست ہیں, جتنے استاد کے عزیز ہیں, جتنے استاد کو پسند کرنے والے ہیں, وہ بشارت دینے کے لیے آمادہ بیٹھا ہے. اس کی یاد جو دلوں میں تاثیر پیدا کر رہی ہے, اسی کو تو حیات کہتے ہیں. کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی آواز سن کر جب لوگ اس طریقے سے گڑ گڑا کر روتے ہیں, اسی کو حیات کا اثر کہتے ہیں. وہ زندہ ہے اس لیے اس کی آواز میں اثر ہے. وہ زندہ ہے، اس لیے اس کی آواز میں ابھی تک اثر موجود ہے۔ یہاں پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کسی کی ریکارڈنگ چل رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زندہ لائف پرفارمنس دے رہا ہو۔ تو جو مرنے کے بعد بھی اتنا اثر رکھتا ہو، بس اس کی حیات کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر بشارت رہنی ہے تو جہاں استاد نے آخری قدم رکھا تھا وہاں قدم رکھنا پڑے گا۔ اب جو کوئی استاد کے قدم پر قدم رکھ کے استاد کے سلسلے کو اسی طرح سے آگے بڑھائے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ وہاں سے بشارت پائے گا۔ استاد نے جاتے جاتے صرف اتنا بتا دیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں خدا جانے حیران ہوتا ہوں اس شخص کی حیات پر کہ جس کو اپنی موت کی اطلاع پہلے سے موجود تھی، جس نے اپنی قبر کی بکنگ پہلے سے کروا کر رکھی ہوئی تھی، جس نے شہید فاؤنڈیشن کو پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ تم ایک دن میرے کام آؤ گے، اور کتنی گواہی دے اور کیسے بتائے کہ مجھے اپنی شہادت کا یقین تھا، لیکن اپنی موت کے ذریعے سے ثابت کر گیا کہ جو اس راستے پر ہوتا ہے نہ اسے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ حزن و ملال کی ضرورت ہے۔ لہذا اب جو رہے ہیں استاد کے ساتھ وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ کس قدر چاہت ہے شہادت کی، کس قدر چاہتے ہیں شہید ہونا، کس قدر ان کی آرزو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، شہید اگر شہود کی منزل پر پہنچا ہوا ہو تو اس حیات ایمانی سے اوپر کی حیات ملکوتی کہلاتی ہے۔ ایک راستہ شہادت ہے، شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے ملکوت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب ایک راستہ شہود کے ذریعے سے ہے کہ ملکوت کے دروازے کھلے، اور ایک راستہ شہادت کے ذریعے سے ہے۔ جو شہود کے ذریعے سے پہنچا ہوا ہو اسی کو شہادت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے، اسی کو شہادت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ میں جناب قاسم سے توسل کرتے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، جناب قاسم کے مصائب بیان کروں گا، صرف استاد کو ہدیہ، اس لیے کہ ہمیں آج کے دور میں کسی نے شہید یعنی موت کو شہد سے زیادہ شیریں کر کے، عجیب بات ہے، شہادت کا مادہ بھی وہی ہے، شہد کا مادہ بھی وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شہادت خود ہی شہد ہو، لیکن کیسا شہد؟ احلا من العسل، دنیاوی شہد سے زیادہ میٹھا۔ لہذا جب کسی شہود کی منزل پر پہنچا ہوا، عجیب ہے، یہ امام حسین، یہ کرامت حسین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ ہو جائے 13 برس میں بھی شہود کی منزل پر ہے، 13 برس میں بھی شہود کی منزل پر ہے۔ لہذا جب قاسم سے پوچھا موت کیسی، کہا مولا آپ کے ساتھ احلا من العسل، اتنا بیتاب ہے جو قاسم حسن کا 13 برس کا بیٹا۔ راوی کہتے ہیں، آیت اللہ جعفر ششتری علیہ رحمہ خصائص حسینیہ میں کہتے ہیں، ہر شہید کا اپنا انفراد ہے لیکن جناب قاسم کی شہادت سب سے منفرد، اس لیے کہ ایک نہیں کئی انفراد ہیں۔ پہلا انفراد یہ ہے کہ کسی کو حسین نے اتنی مرتبہ رد نہیں کیا جتنا جناب قاسم۔ جب جناب قاسم جواب اذن لینے کے لیے آتے، امام حسین کہتے قاسم تجھ سے مجھے بھائی حسن کی بو آتی ہے، تیری صورت بھائی حسن جیسی ہے۔ ہر مرتبہ پلٹ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مقام آیا کہ جب خیمے کی پشت پر بیٹھ کر رو رہے ہیں اور اسی عالم میں بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف متوجہ ہوئے، کھول کر دیکھا، ایک مرتبہ روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اتنا مشتاق ہے جناب قاسم، دوڑتے ہوئے آئے، امام کو وہ عبارت دکھائی، امام نے بھائی کی عبارت کو پہچانا۔ لیکن قاسم کو اجازت دینا مشکل ہے، جتنی محبت امام کو امام حسن سے تھی اتنی ہی محبت جناب قاسم سے. لہذا جناب قاسم سے متعلق امام حسن امام حسین کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے. کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ. مقاتل نے تو بڑا چھوٹا سا جملہ لکھا ہے کہ آپ گئے اور ام فروہ سے اجازت لے کر آ گئے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں, مجھے تو جناب فروہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ حسین کیا کر دیتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ کون ہے بتائے؟ قاسم کون ہے؟ دشمنوں نے کہا ہے, دشمنوں نے تاریخ میں لکھا, کہا کہ جب حسین کے لشکر سے ایک 13 برس کا بچہ آیا, 13 برس کا نوجوان آیا, تو ہم نے سوچا کہ یہ بچہ کون ہے جو حسین کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا. کہا اس کے چہرے پر نقاب لگا ہوا تھا. کسی نے پوچھا ہاں بھائی بچے تم کون ہو؟ کہا جیسے ہی اس نے اپنا نقاب اتارا خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو. تو جو دشمن کی نگاہوں میں چاند کی طرح ہو, خدا جانے اپنی ماں کی نگاہوں میں کتنا عظیم ہوگا. لیکن جناب فروا نے فوراً ہی قربان کر دی. خدا جانے جناب فروا کیا ہے, کس منزل. میں واقعہ نے حسین کو قاسم سے جدا ہونے میں وقت لگا ہے. امام حسین کو قاسم سے جدا ہونے میں وقت لگا ہے. خدا جانے فروا کس مقام پر بیٹھی ہے میری شہزادی, جو شہزادی نے اتنی جلدی خدا پر قربان کر دیا اپنا قاسم. لہذا تاریخ میں ملا ہے انفراد کیا ہے, واحد شہید ہے جو میدان میں بغیر زیورات جنگی کے گیا ہے. اس لیے کہ قاسم کے بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آتی, قاسم کے سر پر کوئی خود پورا نہیں آتا, تو نہ خود ہے نہ زرہ. پھر کیا کیا امام نے؟ امام حسن کا امامہ منگوا کر دو حصے کیے, ایک کو دوبارہ امامہ بنا کر رکھا, دوسرے حصے کو کفن کی طرح پھاڑ کر قاسم کے گلے میں. انفراد کیا ہے؟ واحد شہید ہے جس کے لیے رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا. اور انفراد کیا ہے؟ فرمایا کسی کو رخصت کے وقت گلے سے لگا کر حسین نے اتنا گریہ نہیں کیا جتنا قاسم کو لگا کر گریہ کیا. قاسم کو گلے سے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. ہوش میں آ کر قاسم کو سوار کیا. اب جب قاسم چلے ہیں کسی کی سواری کے پیچھے, حسین اتنی دور تک مقتل میں نہیں گئے جتنا جناب قاسم کے لیے گئے ہیں. واپس آ کر کسی کے لیے اتنے بے چین نہیں تھے جتنے جناب قاسم کے لیے بے چین تھے. بار بار چکر لگاتے تھے, بار بار ارے میدان کی طرف نگاہ کرتے تھے, مقتل کی طرف نگاہ کرتے تھے. پتہ نہیں کب میرا قاسم مجھے آواز دے گا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بس جب حضرت کے سر پر گرز لگا ہے تو جناب قاسم کا ایک انفراد یہ بھی ہے, سب نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز لگائی السلام علیک یا ابا عبداللہ. لیکن جب جناب قاسم گرے ہیں آپ نے آواز یہ نہیں لگائی, آپ نے گرتے ہوئے ایک مرتبہ آواز لگائی, کہا یا امو ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کرو. جیسے ہی امو کہہ کر آواز لگائی, ایک طرف سے حسین بڑھے, دوسری طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا. بس جیسے ہی دونوں نے حملہ کیا اس جگہ پر فوج میں بھگدڑ مچ گئی. جب بھگدڑ مچی تو قاسم مہین زمین پر گرے ہوئے تھے. آیت اللہ جعفر کہتے ہیں کسی نے حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی, لیکن قاسم نے امام کو کئی مرتبہ پکارا. فرمایا جب بھی قاسم کے بدن پر کسی گھوڑے کا سم لگتا تھا تو تڑپ کر آواز دیتے تھے یا مدرکنی یا مدرکنی. میں نہیں جانتا, ارے میں نہیں جانتا فروا کے شہزادے نے کتنی مرتبہ پکارا ہوگا, لیکن مقاتل نے لکھا حسین جب قاسم کے پاس پہنچے ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا, گھٹنیوں کے بل تیز تیز چلتے ہوئے
پر پہنچے. اب جو قاسم کو پامال دیکھا, ایک مرتبہ رخسار پر رخسار رکھا, آواز دی کہا اے میرے بھتیجے حسین کو معاف کر دینا, حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی.
اجركم على الله الا ولعنه الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الله بحق حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام, منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم حضرت زہرا امام الزمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, بحق قاسم علیہ الصلوۃ والسلام, بحق شہداء کربلا, بار الہ ہماری اس قلیل سی اور ناقص سی عبادت کا جو بھی ثواب ہے, تمام حاضرین کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص روح پرمقدس استاد شہید سبط جعفر کو اس کا ثواب ایصال فرما, بحق حضرت سید الشہداء ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما, سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو سیرت شہداء اور بالخصوص سیرت استاد شہید سبط جعفر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بار الہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بحق شہداء کربلا جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, بالخصوص فلسطین, میانمار اور کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بحق حضرت سید الشہداء دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما, تکفیری قوتوں کو, استعماری استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت, حشد و شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. الہی بحق سید الشہداء ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص استاد شہید سبط جعفر زیدی کو.